جمعرات 27 اپریل، سہربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی کیمپ پر حملے میں ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی لاشوں کے حصول کے لیے شہریوں کا مظاہرہ۔ تجزیہ کار نے کہا،
جہاں کشمیر میں لوگ نڈر ہو کے گولیاں کا سامنا کر رہے ہیں، سرکار سٹون پیلٹرز پہ فائر آرم اور بلٹس استعمال کر رہی ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 20 دن سے جاری احتجاجی مظاہروں کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ کو محدود کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کی درجنوں ویب سائٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آج شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب مسلح حملے میں 2 افسروں سمیت 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ اس حملے میں 2 مسلح شدت پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوج کے مطابق یہ حملہ شمالی کشمیر میں ایل او سی کے قریبی گاؤں پنزگام میں آج صبح ہوا۔ حملے میں 3 فوجی اہلکار اور 2 مسلح حملہ آور مارے گئے۔ فوجی آپریشن کے دوران آس پاس کے دیہات سے لوگوں کی بڑی تعداد نے انکاؤنٹر کی جگہ کے قریب مظاہرے کیے اور فوج اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے ہسپتال کے احاطے میں بھی اشکاور گیس کے شیل پھینکے۔ اس دوران طلبہ تحریک کو روکنے کے لیے بیشتر اسکولوں اور کالجوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 9 اپریل کو ضمنی انتخابات کے دوران لوگوں کے احتجاج سے حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ فورسز کاروائی میں اب تک 10 افراد مارے گئے ہیں۔
پاکستان کے صبح خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مشال خان قتل کے مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کی اثر نو تشکیل کر دی گئی ہے اور اب اس میں فوج کے خفیہ اداروں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے علاوہ ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں طالب علم مشال خان کی توہین مذہب کے الزام میں ہلاکت کے واقعے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے انٹرویو کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ تفصیل بتائیں گی حنا سعید۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے 17 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں احسان اللہ احسان کے فوج کی تحویل میں ہونے کا انکشاف کیا تھا، جس کے بعد ان کا اعترافی بیان بھی جاری کیا گیا۔ اس اعترافی بیان کے بعد نجی ٹی وی چینل جیو نیوز نے گزشتہ شام ان کا انٹرویو نشر کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی تشہیر ٹی وی کے علاوہ اخبارات میں بھی کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ تاہم آج پیمرا نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 27 کے تحت احسان اللہ احسان کے اس انٹرویو یا اس کی تشہیری پرومو کی نشریات پر فوری پابندی لگا دی گئی ہے۔
شام کے ریاستی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا نیوز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے میزائل حملے میں فیول ٹینک اور ویئر ہاؤس کو نقصان پہنچا ہے۔ تاہم حکومت مخالف باغیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائل حملے میں اس فوجی اڈے میں واقع حزب اللہ کا اسلحہ ڈپو تباہ ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا کہ دمشق کے قریب ہونے والا حملہ اسلحے کی ترسیل روکنے کے لیے اسرائیل کی حکمت عملی سے مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر نے آرمی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے اس حملے میں ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کی، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کو جب ضرورت ہوگی وہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
عراق میں حکومت نواز ملیشیا کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے دولت اسلامیہ گروپ کے قدیم ترین شہر ہاترا پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ پاپولر موبلائزیشن نامی سائٹ نے قریبی موجود جدید شہر میں جنگجوؤں کی تصویریں شائع کی ہیں، لیکن قریب ہی ایک تاریخی سائٹ کی تصاویر جاری کرنا باقی ہیں، جسے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں ترکی کے جرمنی اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آئی ہے۔ انہوں نے ترک حکام سے صدر کے اختیارات میں غیر معمولی اضافے سے متعلق آئینی ترمیم کے لیے حال ہی میں کرائے گئے ریفرنڈم پر بین الاقوامی مبصرین کی تنقید کا جواب بھی طلب کیا ہے۔ اور بالی ووڈ کے معروف اداکار ونود کھنہ 70 برس کی عمر میں ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے کریئر پر مختصر نظر ڈال رہی ہیں نوشین عباس۔
ستر سے 80 کی دہائی کے دوران ونود کھنہ کا شمار بالی ووڈ کے بہترین اداکاروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی فلم من کا میت میں ویلن کا کردار ادا کیا۔ لیکن بعد میں وہ بطور ہیرو آنے لگے. امر اکبر اینتھنی اور مقدر کا سکندر، انصاف اور چاندنی جیسی سپر ہٹ فلموں میں انہوں نے اپنی اداکاری کے بہترین جوہر دکھائے. حال ہی میں وہ سلمان خان کے ساتھ ان کی فلموں دبنگ اور دبنگ 2 میں نظر آئے. ونود کھنہ نے بی جے پی کے ٹکٹ پر 4 بار پنجاب کے گرداسپور سے پارلیمانی انتخاب جیتا اور مرکزی وزیر بھی رہے. انڈیا کے وزیر اعظم نریندرا مودی نے ونود کھنہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بالی ووڈ کے مقبول اداکار ونود کھنہ انتقال کر گئے. اور سنیے گا ایک ایسی دوا پر تحقیق کے بارے میں جو دوران زچگی اموات کی شرح کو کم کر سکتی ہے. یہ سب ذرا دیر میں، پہلے آج کا بڑا موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک افسر سمیت 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملہ شمالی ضلع کپواڑہ میں الصبح کیا گیا. فوج کی جوابی کارروائی میں 2 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں. تصادم کے بعد مظاہرین کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی، جس پر فوج کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا اور کشیدگی مزید بڑھ گئی. وادی میں بیس روز سے مظاہرے جاری ہیں، جبکہ حکومت حالات پر قابو پانے کے لیے انٹرنیٹ بلاک کرنے سمیت مختلف نوع کی پابندیوں کا سہارا لے رہی ہے. اب سے کچھ دیر قبل میں نے سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور سے پوچھا کہ مسلح تصادم کے بعد فوج نے مظاہرین پر گولی چلا دی جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، تو ایک نہتے شہری کی ہلاکت سے پہلے سے موجودگی کشیدگی تو ظاہر ہے کہ بڑھے گی. انہوں نے کہا،
یہ جس خطے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ نارتھ کشمیر کا خطہ ہے، یعنی شمالی کشمیر کا، جہاں پہ لائن آف کنٹرول بالکل نزدیک ہے. جو بھی 9 اپریل سے حالات یہاں رہے، یعنی انتخابات کے خلاف مظاہرے، مظاہرین پر فائرنگ، اس میں ہلاکتیں، اس کے بعد پابندیاں، قدغنیں، یہ اس سب کا محور ابھی تک نارتھ کشمیر نہیں تھا بلکہ یہ جنوبی کشمیر اور وسطی کشمیر جس میں سری نگر آتا ہے وہ تھا. یہ پہلا واقعہ ہے اور کافی دنوں بعد یہ شمالی کشمیر میں انکاؤنٹر ہوا ہے، اور انکاؤنٹر کے بعد بڑی تعداد میں لوگ انکاؤنٹر سائٹ پہ نکلے اور انہوں نے بہت زیادہ مظاہرے کیے اور وہ پولیس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو مارے گئے مسلح شدت پسند ہے ان کی لاشیں جو ہے وہ ان کے سپورٹ کی جائیں. اس میں کلیشز ہو گئے اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے بتایا کہ جب ہجوم بے قابو ہو گیا تو فورسز کو مجبور ہو کر گولی چلانا پڑی، جس کے نتیجے میں ایک 45 سالہ شہری جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور اس ہلاکت کے بعد جو ہے پورے کپواڑہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں کشیدگی پھیل گئی اور جگہ جگہ گاؤں گاؤں گلی گلی مظاہرے ہونے لگے.
تو ریاض، علیحدگی پسند نظر بند ہیں، اسکول اور کالجوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، انٹرنیٹ محدود ہے، سوشل میڈیا پر پابندی، حکومت یہ سب سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟
دیکھیں، حکومت کا ایک ریشنل ہے، ان کی ایک تھیوری ہے کہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تب سے ایک تو مقامی طور پر علیحدگی پسند اور ان کے حمایتی یا مظاہرین اور ان کے رہنما کوئکلی ایک دوسرے کو موبیلائز کرتے ہیں، یا تو ان مخالف مظاہرہ عام دنوں میں کرتے ہیں یا اس جگہ پہ جا کر کرتے ہیں جہاں پہ مسلح عسکریت پسند محسوس ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو روکنے کے لیے ان کی منطق جو ہے وہ یہی ہے. اور دوسری منطق جو بھارت کی وزارت داخلہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. لیکن اس میں دوسری جانب ایک احساس یہ پایا جاتا ہے کہ جب جب بھی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کو بند کیا گیا مظاہرے کبھی نہیں رکے، کیونکہ 9 اپریل کو جب یہاں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد جب انتخابات کے دوران مظاہرے ہوئے، اس میں بہت ہی قلیل تعداد میں ووٹنگ ہوئی اور 10 ہلاکتیں ہوئیں اس دوران، لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی احتیاط کے طور پہ انٹرنیٹ کو مکمل طور پہ بند کیا گیا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا زمینی حالات پہ. تو اس طرح سے یہاں 2 تھیئریز چل رہی ہیں، ایک تو آفیشیل تھیئری ہے، ایک تو سرکاری استدلال ہے، اور دوسری طرف سے مبصرین، انسانی حقوق کے ادارے اور سیاسی حلقے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے یہ حالات پہ قابو نہیں پایا جا سکتا.
اچھا, حزب مخالف طویل عرصے سے مذاکرات کا مطالبہ کر رہی ہے, تو کیا اس کا نئی دلی سے کوئی جواب آیا ہے, کوئی رد عمل آیا ہے سامنے؟
جی, اکثر عوامی حلقوں کا تو یہی کہنا ہے کہ حالات جو ہیں بد سے بدتر اسی لیے ہو رہے ہیں کہ نئی دلی کی طرف سے کسی ایسی آواز کا جواب نہیں دیا جا رہا, بلکہ خود بی جے پی کے سابق وزیر اور سول سوسائٹی گروپ کے ترجمان, اور یہ وہی گروپ ہے جو پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا, علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملاقات کی, لوگوں سے ملے, اس کے بعد ایک رپورٹ بھی پیش کی, انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہی تھی, انہوں نے اس کے لیے درخواست بھی دی تھی, لیکن ابھی تک ان کے یہاں کوئی جواب نہیں آیا اس بارے میں. تو اس بارے میں جو نئی دلی کا سٹینڈ ہے وہ کمپلیٹلی وہی ہے جو سیکیورٹی اجلاسوں میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں علیحدگی پسندوں, پتھر مارنے والوں یا آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. تو اس لیے اس پوری صورتحال میں یہاں کی مقامی وزیر اعلیٰ بھی ایک سیاسی گھیراؤ میں گھری ہوئی ہیں, کیونکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی شبی کو بھی واپس پانا چاہتی ہیں, اس لیے وہ مذاکرات کی بات کرتی ہیں, لیکن نئی دلی سے بہت ہی کولڈ شولڈر ملتا ہے ایسی تجاویز کو. تو لہذا یہ صورتحال جو ہے اب ایک خطے سے دوسرے خطے میں پھیلتی جا رہی ہے, اور ایک پین کشمیر انریسٹ کا ماحول ہے.
سری نگر سے یہ تھے نامہ نگار ریاض مسرور. اور یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ مقامی لوگ عسکریت پسندوں کی لاشیں لینے کے لیے مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ سری نگر ہی میں نے صحافی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین سے پوچھا کہ کیا حملہور مقامی تھے کہ لوگ ان کی لاشیں لینے پہنچ گئے.
جی, ابھی اس بارے میں نے کئی مطلب پولیس اور پارٹ کے حکام سے معلوم کرنے کی کوشش کی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ مقامی نہیں ہے, ایسی کوئی ابھی تک آفیشلی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے, لیکن ایسا اشارہ مل رہا ہے کہ وہ غیر یہ مقامی عسکریت پسند نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہاں سری نگر کے نزدیک پامپور کے قریب ایک عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلہ ہوا, جس میں 3 عسکریت پسند مارے گئے تھے, تو وہ بھی مقامی باشندے نہیں تھے, تو ان کی میتیں بھی لوگوں کے حوالے نہیں سپرد نہیں کی گئیں, ان کو بھی دور کہیں لے جا کر سپرد خاک کر دیا گیا تھا. تو آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے, لگتا ہے کہ حکام کی ایک پالیسی ہے کہ اگر غیر ملکی عسکریت پسند مارے جائیں تو ان کو مقامی لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے, کیونکہ پھر لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. تو لیکن ابھی اس کے بارے میں حکام نے کچھ آفیشلی کچھ بھی نہیں بتایا.
اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ عسکریت پسند نامعلوم ہیں کہ آیا یہ غیر ملکی ہیں یا یہ مقامی ہیں, تو ایسی صورت میں جو لوگ ان کی لاشیں مانگ رہے ہیں ان کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس طرح خود ان کے اپنے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, یہ بھارت کے ایک سابق وزیر خزانہ اور بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں یشونت سنہا, وہ کچھ عرصہ قبل, جب یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا, کئی مہینے یہاں ایک شورش چلی, لوگ سڑکوں پہ نکلتے رہے لاکھوں کی تعداد میں, پھر ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو گئے تھے. وہ اس کے بعد یہاں آئے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے, انہوں نے ایک رپورٹ بھی پیش کی تھی, ان میں ایک خاص بات یہ کہی تھی کہ لوگوں کے جو نوجوان ہیں خاص کر, ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل رہا ہے. تو یہ لوگ, یہ ایک نئی ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال سے, کہ جب بھی کہیں عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے تو لوگ نکل آتے ہیں, وہ پولیس کے ساتھ تصادم کرتے ہیں. لیکن آج مطلب جب یہ ختم ہوا یہ تصادم, تو اس کے بعد لوگ نکل آئے تھے. تو ایک جتنے یہاں عسکریت پسند ایک زمانے میں ایک ساتھ 3,000 کے قریب عسکریت پسند موجود ہوتے تھے, آج کل جو حکام سے ہم سنتے ہیں کہ 100-200 کے قریب ہیں وادی میں اس وقت عسکریت پسند, لیکن عوام میں ان کے لیے حمایت اس میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے, اور عوام سڑکوں پہ آ کر اس حمایت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ لوگ اس بارے میں کسی خوف میں مبتلا ہوتے, اگر ہوتے تو پھر سڑکوں پہ نہیں نکل آتے. آج بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل نہیں آئے تھے, کچھ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, لیکن ان میں مرد بھی تھے, خواتین بھی تھی, جو مظاہرہ کرے تھے اور ان عسکریت پسندوں کی لاشوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے نکل آئے تھے, اور مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے حوالے کر دی جائے.
سری نگر سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین. وادی کشمیر میں اس طرح کے حملوں کے بعد بھارتی حکومت عام طور پر اپنی انگلی پاکستان کی جانب اٹھاتی ہے, مگر جس طرح اب کشمیری عسکریت پسندوں کی حمایت میں کشمیری عوام عسکریت پسندوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں، کیا اس سے نہیں لگتا کہ بھارتی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دلی میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راہل جلالی کہتے ہیں،
دیکھیے ایسا ہے کہ آج جو ہوا ہے کشمیر میں، اس سے جس قسم کی باقی ملک کے باقی علاقوں میں جو ماحول بن رہا ہے، لوگ اب پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی کئی دنوں سے جس قسم کے ویڈیو آ رہے ہیں کہ ایک جوان پٹ گیا اور مارے جو گئے ہیں، جو جس قسم سے اٹیک ہو رہے ہیں، یہ کوئی ساتواں اٹیک ہے کسی آرمی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ، جس پہ کہ جو بھارتی فوج کے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس سے ناراضگی پورے دیش میں بڑھ رہی ہے، اور ایک طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ کوئی ٹھوس ایک پالیسی ہو، جیسے ابھی ایک کیپٹن جن کی موت ہوئی، آج ان کے والد یہاں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ کوئی پالیسی کرے سرکار اختیار، کہ مطلب کہ کوئی اس کا ایک بار کوئی سلوشن ہو جائے۔ تو اس قسم کی جو خیالات ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے، تو ایک ہارڈن جسے کہتے ہیں نا کہ سٹینڈ، اور اس میں اب سرکار دلی کی سرکار کو کچھ کرنا پڑے گا کہ ابھی جو پالیسی کوئی خاص، میں جو میں نے کہا ابھی کچھ دن پہلے، محبوبہ مفتی جو وہاں کی چیف منسٹر ہیں اور ان کی اور مودی پردھان منتری مودی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں بات چیت بھی ہوگی، پر بات چیت جو ڈائیلاگ پروسیس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تب شروع کریں گے 2 مہینے کے بعد، کہ جب کشمیر میں جو فی الحال جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا نارمل کرنے کے بعد بات چیت کا رخ کیا جائے گا، اسی کے بعد کوئی ڈائیلاگ پروسیس کی بات لی جائے گی۔
تو جلالی صاحب، کشمیر کو اگر دیکھیں، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو، وہ تو ہمیشہ سے، یعنی جب سے اس متنازع ہوا ہے، یہ ایک آتش فشاں کی طرح رہا ہے، کبھی وہاں کچھ ہوتا ہے، کبھی تھوڑی سی خاموشی ہو جاتی ہے، پھر ایک دم بھڑک اٹھتا ہے، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی مذاکرات کا سلسلہ، پاکستان سے بات چیت کے امکانات، اس طرح کا کچھ ہے؟
نہیں، مجھے تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے کہ اس طرف کوئی گاڑی چل رہی ہے، نہ پاکستان سے بات چیت کی بات تو ابھی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو پبلک اوپینین بنا ہے بھارت میں، اس میں کوئی بھی سرکار پاکستان سے بات کرنے جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کشمیر میں اگر بات چیت کی رائے ابھی بنائے بھی، تو بات چیت کے لیے ابھی کوئی تیار بھی نہیں ہے کشمیر میں، تو اس میں بات چیت کرے تو کس سے کرے، کہاں کرے، کس لیول پہ کرے، یہ ساری جو جب تک دیکھیے یہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے، ایک اٹل بہاری واجپائی جی کے زمانے میں یہ چالو ہوا تھا، دونوں پاکستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ، اور وہ بہت ساری چیزیں ٹریک ٹو لیول پہ ہوئی تھی، کشمیر میں بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سرکار جو کہہ رہی ہے کہ وہ ڈائیلاگ کرے گی، تو ان کو ڈائیلاگ کرنے سے پہلے تھوڑا ٹریک ٹو لیول پہ کام کرنا پڑے گا، اور ابھی تک اس کی شروعات نہیں ہوئی ہے۔
دلی سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راہل جلالی۔ اور اسی موضوع پر میں نے دلی میں بی جے پی کے نقاد اور تجزیہ کار ہرتوش سنگھ بل سے بھی بات کی، اور ان سے پوچھا کہ کشمیر میں عوامی سطح پر مزاحمت بڑھ رہی ہے، دوسری جانب مرکزی حکومت کا رویہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہاں؟
دیکھیے، بنیادی مسئلہ تو خاص کر کے اب اس سرکار کے انڈر جب سے نریندر مودی آئے ہیں، تو ایک ٹیریٹری اور نیشنلزم کا مدعا بن گیا ہے، جہاں پہ کشمیر کے لوگ یا کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ سیکنڈری ہو گیا ہے ٹو دا لارجر پالیٹکس جو انڈیا میں چل رہا ہے، اور اس ٹیریٹوریلٹی کے کارن ایک ہارڈ لائن انہوں نے پکڑ لی ہے، جس کو اب وہ لگتا نہیں ہے کہ سافن کریں گے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے۔ کشمیر میں ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، پر دلی بھی اتنا ہی قائم ہے اپنے ہارڈ لائن۔
تو جموں کشمیر کے جو یعنی بھارت کی ہر حکومت کے ساتھ ہی ان کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، مگر اب جو لوگوں میں ایک مخصوص قسم کی سرکشی، ڈیفائنس، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟
دیکھیے، بات صاف ہے کہ दरार बढ़ती जा रही है, लोगों में रेजिस्टेंस बढ़ रही है और सरकार में इस रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की ऑब्वियसली एक हिंदुत्व हार्डलाइन राइट विंग गवर्नमेंट है, वो कश्मीर की रेजिस्टेंस को पॉलिटिकली इंडिया के अंदर एक्सप्लॉइट करती है, डोमेस्टिकली उसका फायदा उठाती है। तो ये दरार बढ़े, कश्मीर में प्रॉब्लम बढ़ते रहे, इससे नरेंद्र मोदी को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डोमेस्टिकली उसका फायदा ही उठा रहे हैं। इसके कारण जो प्रॉब्लम कश्मीर में रह के कश्मीर के लोगों के मुद्दे को लेके सॉल्व होनी चाहिए थी वो कुछ और बन गई है और क्लियर है कि अब इसका सलूशन कोई हाल में लगता नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी।
तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लोगों में मुजाहमत बढ़ रही है, उनमें बेचैनी बढ़ रही है, जबकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और सख्त रवैया इख्तियार कर रही है, तो ऐसे में आप हालात को किस तरफ ज्यादा देख रहे हैं?
देखिए हालात तो एकदम बार बार, और ये डर है, ये एकदम अल्टीमेट या लिमिट केस जैसे मैं कहूंगा कि बार बार ये राइट विंग एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के सिक्योरिटी हॉक्स इजराइल का एग्जांपल लेते हैं, तो वो तो लिटरली उस हद तक हार्डलाइन सिक्योरिटी मेजर्स के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, पर अगर ये सिचुएशन चलती रही जहां पे कश्मीर में लोग निडर होके गोलियां का सामना कर रहे हैं, सरकार स्टोन पेल्टर्स पे फायर आर्म और बुलेट्स इस्तेमाल कर रही है, तो मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका कोई इजी सोल्यूशन जो किसी भी लिबरल माइंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूड कोई भी आदमी होएगा उसके सामने तो नहीं दिखता है।
तो क्या आप इसकी वजह क्या समझ रहे हैं कि बीजेपी अगर इतनी सख्ती ला रही है और वो ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है, तो क्या उसे इस बात का खौफ नहीं है कि आलमी बिरादरी कुछ कहेगी, कोई क्रिटिसाइज करेगी, कोई हुकूक इंसानी के, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे बात होगी, कोई वो बिल्कुल बिला बेखौफ है इससे?
ठीक है, नरेंद्र मोदी का आप पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, 2002 से इंडिया में नरेंद्र मोदी और ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल प्रेशर या ह्यूमन राइट्स इश्यूज से लेके कोई डर अगर होता तो आज ये नौबत वैसे ही नहीं आती। तो ये चीजें आई थिंक कश्मीर को लेके एकदम इररिलेवेंट हो चुकी हैं। जो भी प्रेशर है डोमेस्टिक प्रेशर है, अगर डोमेस्टिकली नरेंद्र मोदी वीकन होते हैं या कोई इलेक्शन हारते हैं या कोई चेंज आता है तभी कश्मीर के रवैये में कोई फर्क पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर का कश्मीर में अब इंटरवेंशन का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है।
तो ये नरेंद्र मोदी ही तो बीजेपी नहीं है ना, जाहिर है बीजेपी में और भी लोग होंगे, उनकी क्या सोच है, वो क्या समझते हैं?
नरेंद्र मोदी ही आज बीजेपी है, बीजेपी एक वन पार्टी कंप्लीटली डोमिनेटेड टॉप डाउन हायरार्की है। इसको बार बार इंडिया में लोग दोहरा रहे हैं कि ये एकदम इंदिरा गांधी का जमाना है, एक टॉप लेवल एरिस्टोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी इज द अनचैलेंज लीडर, उनके जो इश्यूज हैं वो कंप्लीटली अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों की सोच में एकदम मेल है और ये क्लियर है कि पॉलिसी एक हार्डलाइन पॉलिसी है।
दिल्ली से ये थे बीजेपी के नकाद और तजियाकार हरतोष सिंह बल। भारत के बाद चलते हैं मशरक वस्ता, जहां इतलात के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में हिजबुल्ला के एक असला डिपू पर इसराइली फिजाइया ने बमबारी की है। मैंने आपसे कुछ देर कबल सहाफी हरिंदर मिश्रा से पूछा कि इस हमले के बारे में इसराइली मीडिया में क्या तफसील आ रही है।
इसराइली मीडिया में सीरिया की न्यूज एजेंसी के हवाले से या फिर लेबनान में भी जो मीडिया रिपोर्ट्स शाया हुई हैं या वहां के टेलीविजन चैनल जो कह रहे हैं उसके हवाले से इसराइली मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि इस तरह का एक हमला हुआ है। ये हमला ये दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हुआ है और वहां पर शायद एक मिलिट्री डिपो था, बशर असद रजीम का मिलिट्री डिपो था, और ये बताया जा रहा है कि वहां सुबह 3:25 के आसपास कई हमले हुए, फजाई हमले हुए, और उसके बाद वहां पर काफी एक्सप्लोजन भी सुनने को मिले। तो ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ एक्सप्लोसिव्स और उस तरह से वेपन्स का कोई असला का वहां पर कार्गो आ रहा था जिस पर कि हमला हुआ है, और इस तरह के भी इत्तला हैं कि ये जो वेपन्स हैं ये दरअसल हिजबुल्ला तक पहुंचाने की कोशिश थी, और ईरानियन वेपन्स जो है ये कार्गो ईरानियन वेपन्स कार्गो था जो कि हिजबुल्ला तक पहुंचना था।
तो हरिंदर ये बताइए कि सरकारी हुकाम ने कुछ कहा है, हुकूमत का कोई बयान आया है इस सिलसिले में?
یہاں پر میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ایک ترجمان سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرتے, اور یہ ایک اسرائیلی پالیسی ہے. اس طرح کے کئی حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں جس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, اور اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ اسی طرح کا جو ہے اسی طرح کا رد عمل آتے رہا ہے. یہاں پر اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر اسرائیل کاٹ نے ذرائع ابلاغ کو یہاں پر کہا ہے, یہاں پر ایک انٹرویو میں لوکل میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ انہوں نے اس کی تسلیم تو نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ پری ایمپٹیو میجرز لیتا ہے, اگر اسرائیل کو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے اقدامات لیتا ہے جس سے کہ اسرائیل پر حملے نہ ہوں. اور اسی طرح کے بیان جو ہیں اور بھی کچھ یہاں پر ڈیفنس فورسز کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن کسی نے تسلیم نہیں کیا کیونکہ اسرائیل کبھی اس طرح کے واقعات کو لے کر کے تسلیم نہیں کرتا.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
اور کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس سال جولائی میں بنگلہ دیش کا دورہ نہیں کرے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستانی ٹیم پہلے ہی 2 مرتبہ بنگلہ دیش کا دورہ کر چکی ہے اور اب بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کی باری ہے, لیکن بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج رہا, لہذا پاکستانی ٹیم کا بنگلہ دیش کا دورہ ممکن نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیشی ٹیم کو اس سال پاکستان کے دورے میں 2 T20 میچز کھیلنے کی دعوت دی تھی, لیکن بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے انکار کر دیا.
Way out, he scored from 30 yards. What a finish from Tristan.
انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنہم نے کرسٹل پیلس کو 1 گول سے ہرا دیا, جس کے بعد ٹاٹنہم اور پہلے نمبر کی ٹیم چیلسی کے درمیان صرف 4 پوائنٹس کا فرق رہ گیا ہے. آج 2 روایتی حریف ٹیمیں مینچسٹر یونائیٹڈ اور مینچسٹر سٹی مد مقابل ہیں. پیرس سین جرمان کی ٹیم موناکو کو 5 گول سے ہرا کر فرینچ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے, جبکہ جرمن کپ کے سیمی فائنل میں بوروسیا ڈارٹمنڈ نے بائرن میونخ کو 3-2 سے شکست دی. پانچ بار کے عالمی سنوکر چیمپئن رونی اوسولیون ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں شکست کھا گئے. انہیں چین کے ڈنگ جان ہوئی نے 10 کے مقابلے میں 13 فریم سے ہرا دیا. مارک سیلبی اور جان ہگنس نے بھی سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے. ممنوع ادویات کے استعمال کی پاداش میں 15 ماہ کی پابندی مکمل کرنے والی سابق عالمی نمبر 1 ماریا شراپووا نے اسٹٹگارٹ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں اٹلی کی روبرٹا ونچی کو 7-5 اور 6-3 سے شکست دے دی, لیکن کینیڈا کی کھلاڑی یوجینی بوشارڈ نے ماریا شراپووا کو دھوکے باز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے, ایسا کر کے نوجوان نسل کو غلط پیغام دیا گیا ہے.
یہ تھے عبدالرشید شکور. سیربین کے دوسرے حصے میں سنیے گا ایک ایسی دوا پر تحقیق کے بارے میں جو دوران زچگی اموات کی شرح میں کمی لا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کپوارہ ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب مسلح حملے میں 2 انڈین افسروں سمیت 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں, جبکہ اس حملے میں 2 مسلح شدت پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. شام کے ریاستی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں شدید لڑائی کے باعث کودوک کے علاقے سے 25,000 افراد فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. میکسیکو کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, تاہم اب کافی پیش رفت ہوئی ہے. جرمن حکام نے ایک فوجی افسر کو دہشت گرد حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کے شبہ میں گرفتار کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سربین کے دوسرے موضوعات. دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 100,000 مائیں بچے کی پیدائش کے دوران زیادہ خون بہ جانے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں. پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں کیے گئے ایک تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دوا ٹرون ایگزامک ایسڈ کے استعمال سے بآسانی اور انتہائی کم قیمت پر ان اموات کو 31% تک کم کیا جا سکتا ہے. ویمن ٹرائل کے نام سے کیے گئے اس تجربے کے نتائج کو ماہرین دوران زچگی ہلاکتیں کم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. اسلام آباد سے شمیلہ جعفری تفصیل کے ساتھ.
راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن علاقے میں برطانوی دور میں تعمیر کی گئی سرخ اینٹوں کی عمارت یہاں کا گائنی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے. پوری فیملی ہسپتال تقسیم ہند سے پہلے عیسائی مشنریوں نے تعمیر کیا تھا. یہاں ہر سال 20,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہیں ایک وارڈ میں میری ملاقات شبانہ نوشین سے ہوئی.
مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا, لگتا تھا بچنا ختم. بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی اور بلڈ کا بہت انتظام کرنا پڑا, بہت پریشانی اٹھانی پڑی. بلڈ کے لیے بہت مشکل سے ارینج کیا میرے ہسبینڈ نے, پیسے دے کے بھی نہیں مل رہا تھا بلڈ.
شبانہ نوشین کا تعلق پنڈ دادن خان سے ہے. ایک ہفتہ پہلے ان کی بچی کی پیدائش ہوئی. اس عمل کے دوران زیادہ خون بہ جانے کے باعث وہ مرتے مرتے بچی.
ڈاکٹرز نے مجھے بتا دیا تھا کہ تمہاری یوٹرس ہو سکتا ہے نکالنی پڑے تمہاری جان بچانے کے لیے, اور وہ انہوں نے میرے ہسبینڈ سے سائن بھی کروا لیے تھے. اس بات میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں بڑی ٹینشن لیتی ہوں کہ بالکل جو میری ختم ہو گئی ہے صحت جو ہے.
پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جہاں دوران زچگی ماؤں کی اموات کی شرح انتہائی زیادہ ہے, اور اس کا سب سے بڑا سبب بچوں کی پیدائش کے دوران خون کا زیادہ بہچانا ہے.
مجھے پتا تھا کہ سب کچھ کیا ہونے والا ہے نا, تو ایکچولی ہم لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں تھے, تو وی نیور ڈسکسڈ کہ واٹ ول ہیپن. اگر میں کہتی بھی اتنا کہ اگر میں مر گئی تو مائی ہسبینڈ یوزڈ ٹو سے چپ کرو تم نہیں مرنے والی.
آمنہ رفیق اور ان کے شوہر دونوں ہی ڈاکٹر ہیں. 2012 میں اپنے بیٹے موسیٰ کی پیدائش کے دوران انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ انہیں پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن صورتحال اتنی خطرناک ہو جائے گی اس کا اندازہ وہ نہیں کر پائیں.
جب میں تھیٹر میں گئی تو مجھے اسپائنل اینستھیزیا میرا سیزرین کیا, ودن 10 منٹ سیزرین ہو گیا اور پھر میں بہت زیادہ بلیڈ کر گئی.
ڈاکٹر آمنہ کی جان بچانے کے لیے ان کا یوٹرس یعنی بچہ دانی نکالنی پڑی. ڈاکٹر آمنہ کا کہنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کے زیادہ بہاؤ یعنی پوسٹ پارٹم ہیمریج سے بہت سی عورتوں کی جان چلی جاتی ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد میں خواتین کو اپنی بچہ دانی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں جو کہ ان کے لیے کسی المیہ سے کم نہیں.
جو بچائی دیہاتوں سے آتی ہیں اور ان کو اتنی اچھی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, ایون وہ چار چار پانچ پانچ بچے پیدا کر کے بھی ان کے شوہر ان کو ہسبینڈ ان کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارا تو یوٹرس نہیں ہے تو دوسری شادی کرنے میں نکل پڑتے ہیں. اور بہت سی عورتیں یہ سوچنا شروع کرتی ہیں اچھا یوٹرس ریموو ہو گیا تو آئی ایم نو مور اے وومن ناؤ.
2010 میں مختلف ملکوں میں زچگی کے دوران ماؤں کی اموات کی شرح کم کرنے کے لیے وومن ٹرائل کے نام سے تجربہ شروع کیا گیا. ڈاکٹر رضوانہ چوہدری پاکستان میں وومن ٹرائل کی رابطہ کار تھیں.
اگر آپ میسو بلیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے فرسٹ ٹو آورس آر دا گولڈن آورس, اور ان دو گھنٹوں کے اندر اندر پیشنٹ کا کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ اس کے لیے ضروری ہے ورنہ اس کی جان جا سکتی.
اس تجربے کے دوران بچوں کی پیدائش کے عمل میں خون کے زیادہ بہاؤ کو روکنے کے لیے ٹرون ایگزامک ایسڈ نامی دوا کو استعمال کیا گیا, تو راول پنڈی کے ہولی فیملی سمیت ملک کے 43 ہسپتال اس تجربے کا حصہ بنے. ڈاکٹر رضوانہ چوہدری جو کہ ہولی فیملی میں گائنی کے شعبے کی سربراہ بھی ہیں کہتی ہیں کہ تجربے کے نتائج حیران کن تھے.
میں نہیں پتا تھا کہ اس کو ٹرانکزیمک ایسڈ مل رہا ہے یا اس کو نارمل سلائن مل رہی ہے, تاکہ ریزلٹس بائسڈ نہ ہوں اور آپ اس کے بعد ریزلٹس دیکھیں, اور ان ریزلٹس کے مطابق تقریباً 20% عورتیں کم مری جن کو کہ بلیڈنگ کی وجہ اس گروپ میں جس کو ٹرانکزیمک ایسڈ دیا گیا, تو ظاہر ہے اس نے ہمیں ایک حوصلہ دیا.
ٹرانکزیمک ایسڈ 1960 میں جاپان میں بنایا گیا تھا اور یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں حادثات میں زخمی ہو جانے والے افراد کے علاج میں استعمال کیا جا رہا تھا, لیکن اسے کبھی بھی زچگی کے دوران ماؤں میں خون کے زیادہ بہاؤ کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. اس تجربے کا اہتمام کرنے والے لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن نے ٹرائل کے نتائج شائع کیے ہیں, جن کے مطابق مجموعی طور پر بچے کی پیدائش کے بعد خون زیادہ بہنے کی صورت میں پہلے 3 گھنٹوں کے دوران ٹرانکزیمک ایسڈ کے استعمال سے دوران زچگی ماؤں کی اموات کی تعداد 1/3 کم ہوئی. وومن ٹرائل دنیا کے 21 ملکوں میں کیا گیا, جن میں 20,000 خواتین کو یہ دوا دی گئی. شمائلہ جعفری, بی بی سی, اسلام آباد.
کلعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے منحرف ہونے والے ترجمان احسان اللہ احسان کی طرف سے اپنے اعترافی بیان میں کئی قسم کے انکشافات کے بعد گزشتہ روز سے ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ان کا انٹرویو چھایا ہوا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ.
سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں دیے جانے والے اس انٹرویو کو سوشل میڈیا کی ویب سائٹوں پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے اور اس پر لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے تبصرے اور دلچسپ آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے. ٹویٹر پر کل شام سے احسان الاحسان کے نام سے ایک سرفہرست ٹرینڈ چل رہا ہے, جس میں اکثریتی صارفین کی جانب سے ان کے اعترافی بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سینئر صحافی اویس توحید نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ احسان الاحسان اب ٹی ٹی پی کے مخالف ہو گئے ہیں, مگر انہوں نے ہی مجھے اس وقت گولی مارنے کی دھمکی دی تھی جب ان کے چینل نے حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دینے سے انکار کر دیا تھا. نیلا عنایت نے سوال کیا ہے کہ یہ وہی احسان اللہ احسان ہے جس نے پاکستان کے وزیر داخلہ کو کھلے عام چیلنج کیا تھا اور اب وہ کیسے مقدس گائے بن گئے. دفاعی امور کے ماہر اور سابق بریگیڈیئر اسد منیر کی طرف سے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے تصویر پر مبنی ایک ٹویٹ شائع کی گئی ہے, جس میں ماضی میں احسان اللہ احسان کی طرف سے ان کو اور ایک اور صحافی رضا رومی کو قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں. محمد عمران نے لکھا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کسی دہشت گرد کو ہیرو بنا کر پیش کرنے پر پابندی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ احسان اللہ احسان کو ایسا دکھا رہے ہیں کہ جیسے اس نے جرم کے بعد معافی مانگ لی ہے. ایک اور صارف انمز نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس نے مشال خان جیسے طالب علم جو علم اور مکالمے پر یقین رکھنے والے تھے ان کو قتل کر دیا, اور جو کئی لوگوں کا قاتل ہے ان کو سیلیبریٹی بنا دیا گیا. خیال رہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے منحرف ہونے والے ترجمان احسان الاحسان نے انکشاف کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے افغان خفیہ ادارے NDS اور انڈین ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے اہداف مقرر کرتی تھیں. رفت اللہ ارگزئی, بی بی سی, پشاور.
امریکہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرنے کی غرض سے دباؤ بڑھانے کے لیے اس پر پابندیاں سخت اور دوسرے سفارتی اقدامات کرنے پر غور کر رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اراکین کانگریس کو شمالی کوریا سے لاحق خطرات کی شدت سے اور اس بارے میں ٹرمپ کی حکمت عملی سے آگاہ کیا. تفصیل سنتے ہیں ہمارے ساتھی نادیہ سلیمان سے.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن, وزیر دفاع جیمز میٹس اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ اقتصادی پابندیوں اور خطے میں اپنے دوستوں اور شراکت داروں کی سفارتی مدد سے شمالی کوریا کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے جوہری بیلسٹک اور اسلحے کے پھیلاؤ کے پروگرام کو ترک کر دے. کانگریس کے اراکین کو دی جانے والی غیر معمولی بریفنگ میں امریکہ کی پیسیفک کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل ہیری ہیرس نے کہا کہ وہ پورے اعتماد ہیں کہ نہ صرف طیارہ بردار امریکی بحری جہاز USS کارل ونسن اور بحری بیڑے میں شامل دیگر جہاز اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں, بلکہ اگر صدر اور وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا تو طاقت کا بھرپور مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں. ایڈمرل ہیری ہیرس نے مزید کہا,
We have ballistic missile.
ہمارے بیلسٹک میزائل سے لیس بحری جہاز اور جنگی جہاز بحر جاپان میں موجود ہیں جو بیلسٹک میزائل حملے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شمالی کوریا کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ بیلسٹک میزائل سے لیس بحری جہاز کو نشانہ بنا سکے یا کارل ونسن کے لیے خطرے کا باعث بن سکے.
امریکہ کا کہنا ہے کہ چند روز میں ہی جنوبی کوریا میں نصب کیا جانے والا ڈیفنس میزائل نظام تھارٹ اپنا کام شروع کر دے گا اور شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی پابندیاں بھی مزید سخت کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان چو جون ہیک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے سیکیورٹی کے سربراہان نے شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے خلاف مل کے کام کرنے پہ اتفاق کیا ہے۔
آج صبح جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کے دفتر کے سربراہ کم کوان جن اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر مک ماسٹر کے درمیان فون پہ بات ہوئی ہے، جس میں ہم نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان مشترکہ دفاعی تعلقات کو برقرار رکھنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے اور ساتھ ہی شمالی کوریا کے اوپر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے سخت پابندیاں لگانے پہ اتفاق کیا ہے۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ذمہ دار اراکین کی مدد سے کوشش کر رہا ہے کہ شمالی کوریا پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ اس کی حکومت کو کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکے۔
یہ تھی نادیہ سلیمان اور اب آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سوار احمد کا سلام۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی یعنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ملک میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اس کی تشکیل سے پہلے ہی مسترد کیا جا رہا ہے اور اس کی ساخت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ پاکستانی عوام سپریم کورٹ کے کیے گئے اس فیصلے پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے اور صبح سندھ سے محمد عثمان کا یہ پیغام۔
اپوزیشن تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کا پاناما لیک کے متعلق فیصلے کو تسلیم کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان کسی ایجیٹیشن تحریک کا تعامل نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت کی بقا کے لیے میں تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کر۔
ان کی رائے کے مطابق تو تمام حزب اختلاف جماعتوں کو جمہوریت کی بقا کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے چند اور سامعین کے بھیجے گئے پیغامات بھی شامل کرتے ہیں۔
ضلع کوہلو سے میں ہوں محمد خالد کالکانی۔ وزیر اعظم متعدد بیان پر صادق اور امین نہیں رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف صادق اور امین نہ ہونے کے سبب یقیناً وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نااہل ہیں۔
میں عبد المجید ضلع ڈیرہ غازی خان دربار سکی سرور صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میاں صاحب کے پیچھے یہ قوم، یہ سیاسی لوگ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میاں نواز شریف کے پیچھے کیوں، اس غریب کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس کو پانچ سال پورے کر دیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ عوام دے گی اس کو منتخب ہوگی حکومت، پیپل پارٹی ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو۔
پاناما کیس سے متعلق بات کرتے ہوئے سامعین کی ریکارڈ کروائی گئی کالز تو سنیے آپ نے۔ اب تعلیمی نظام میں خرابی کی بات کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان سے ایک سامع کی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی غیر حاضری سے متعلق کی گئی شکایت بھی سنیے۔
میں انور کھیتران، ہمارا گاؤں میں سرکاری ٹیچر بالکل غیر حاضر ہیں، صرف تنخواہ تو لے رہے ہیں لیکن کوئی بھی ٹیچر ڈیوٹی نہیں دیتا۔ سارے کے سارے 75% تقریباً سکول بند ہیں اور خاص کر ہمارے گاؤں میں 12 سال سے ٹیچر نہیں آ رہا، صرف تنخواہ لے رہا ہے۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں لیکن کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔
صبح خیبر پختونخوا کے ضلع بنو سے بھی ہمارے ایک سامع نے اپنے ضلع میں نابینا افراد کے لیے حکومت سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی درخواست کی ہے۔
میرا نام حافظ جاوید ہے، میں آپ کو نابینا ہوں، تقریباً بنو شہر میں 400 تک نابینا افراد پہنچے ہوئے، جو کہ ہمارے بنو میں نابینا کا اسکول موجود نہیں ہے۔ اگر نابینا کا اسکول نہیں بنا تو یہ نابینا افراد بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میرا حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بنو میں نابینا کا اسکول بنوا لیا جائے۔
نابینا افراد کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے بھی ایک سامع حکام کی توجہ نابینا افراد کی طرف دلاتے ہوئے اپنا پیغام دے رہے ہیں۔
فیصل آباد سے حافظ مبشر رسول بات کر رہا ہوں۔ بلائنڈ افراد یا معذور افراد سے متعلق کم از کم 4th-5th سے لے کر اب تک تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری تعلیمی بکس میں کچھ نہ کچھ پڑھایا جائے، یعنی یہ لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کے بعد یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں اچھی طرح سے جاننے لگ جائیں گے, ہمارے متعلق پالیسیاں بنیں گی, ادروائز ہمیں نظر انداز ہی کیا جاتا رہے گا جیسے یہ مردم شماری میں ہمیں نظر انداز کر دیا گیا تھا.
اپنے ملک میں درختوں کی کٹائی سے پریشان فکر مند ہمارے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سامع جن کا نام محمد ایاز ہے, حکومت پاکستان کو کیا پیغام بھیجتے ہیں, آپ بھی سنیے.
پوری دنیا میں موسم گرما طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے, اس کا جو مین سبب ہے یہ ہے درختوں کی کٹائی, جنگلات کا صفایا, جنگلات کا جو صفایا ہو رہا ہے, تعمیرات کے ذریعے زرعی زمینوں کا جو صفایا ہو رہا ہے, اس پر پابندی عائد ہو. اور حکام سے میرا ریکویسٹ ہے کہ جب تک درختوں کی کٹائی پر پابندی نہ ہو ہمارے ملک کا گرین ملک بننا یہ بالکل ناممکن ہے.
اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجیے اجازت, اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا, بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے. دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ عسکریت پسند تھے جو کہ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے, تاہم قوم پرست جماعتوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
تربت میں انتظامیہ کے ذرائع نے لاشوں کی برامدگی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لاشیں ضلع قلعہ کے من سے برامد کی گئی. ان ذرائع کے مطابق 5 افراد کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی. ان افراد کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق ضلع کیچ کے مختلف علاقوں سے ہے. ان افراد کی علاقت کے بارے میں کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق مند قلعہ کے گواک میں ایف سی اور اساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کی, جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 5 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ 2 FC اہلکار زخمی بھی ہوئے. بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیروان بگٹی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان افراد کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. سوئٹزرلینڈ سے ایک آڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا,
ان کو مختلف ادوار میں پہلے اغوا کیا گیا تھا, ان کو ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا, ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی, پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں آج تمب کے علاقے میں پھینکی گئی ہیں.
دریاسنا بلوچ نیشنل فرنٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مارے جانے والوں میں سے ماسٹر بیت اللہ کو 17 جون 2015 کو, کمسن صابر کو 16 نومبر 2016 کو مند گوبرد سے, جبکہ جاسم, ماسٹر انور اور مجید کو 6 ماہ قبل گومازی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. شیروانت بگٹی کے مطابق مارے جانے والے افراد کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے.
ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر طرح طرح کے ٹارچر کے نشانات ہیں, ان کے جسموں کو سگریٹ سے جلایا گیا, ان کے ناخنوں کو نکالا گیا, ان کے جو جسم میں جو زخم کے نشانات ہیں ان کو جلایا گیا.
حکومت بلوچستان کے ترجمان انور کاکڑ نے ان افراد کو دوران حراست قتل کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے,
کہ یہ حساس اداروں اور فرنٹیئر کورٹ نے مل کر کاروائی کی ہے اور اس کاروائی میں ملٹنٹس جو کہ ان علاقوں میں لا انفورسمنٹ پہ حملوں میں ملوث رہتے ہیں رہے ہیں اور اس کے علاوہ عام شہریوں کی قتل و غارت گری میں ملوث رہے ہیں, یہ ایک آپریشن میں مارے گئے ہیں.
یاد رہے کہ 3-4 روز قبل ضلع کیچ اور اس سے متصل ضلع گوادر میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں 5 اہلکار ہلاک ہوئے تھے. ان میں سے 4 اہلکار مندی کے علاقے میں ایک بم حملے میں مارے گئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سپارک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 2,20,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ 50% ذہنی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی.
پاکستان میں بچوں کی صورتحال کے عنوان سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں ادارہ برائے تحفظ اطفال یا اسپارک کی تحقیقاتی ٹیم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک میں بچوں کے حقوق سے متعلق مزید قانون سازی کے ساتھ ساتھ موجودہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں 2,20,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ 50% ذہنی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہیں. اسپارک کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ فرشاد اقبال نے بتایا کہ رپورٹ میں بچوں کے حقوق، بچوں پر تشدد، صحت، تعلیم، نابالغوں کے لیے انصاف اور کم سن مزدور جیسے موضوعات پر تحقیق کی گئی ہے.
وائلنس اگینسٹ چلڈرن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میڈیا رپورٹس پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. جوونائل جسٹس کی بات کریں تو ان کے ایکوریٹ اسٹیٹسٹکس حاصل کرنا ابھی بھی مشکل ہے. گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس پروینشلی ضرور کچھ مل جاتے ہیں، لیکن اس میں کافی ایشو ہے. اور جوونائل جسٹس سسٹم پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کو جو ہے اڈلٹس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس میں ابیوز کے پرابلمز آتے ہیں. ہمیں آلٹرنیٹیو جو ہے پنشمنٹس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اگر ایک بچے نے پیٹی کرائم کی ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس بچے کو جیل میں بھیج دیں. اگر آپ سے کمیونٹی سروس جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ایسی کوئی چیز کی طرف لے کے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ وہ ہارڈنڈ کرمنل بن کے باہر نکلے اور آپ نے مجرموں کے ساتھ کو چھوڑ دیا جس میں اس کا ابیوز کا بھی خطرہ ہے.
فرشاد اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب برا نہیں، بلکہ ابتدائی یا پرائمری تعلیم میں بچوں کی انرولمنٹ کی شرح میں بہتری بھی آئی ہے.
مینلی جو ہے امپروومنٹ وہ پرائمری اسکول چلڈرن کی انرولمنٹ میں آئی ہے. ایک تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ابھی تک سب سے زیادہ لڑکیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کے علاوہ 22 million از اے ہیوج فگر، جس میں سے 41,000 سے زیادہ تو صرف اسلام آباد میں.
پاکستان کے قومی کمیشن برائے حقوق انسانی کے چیئرمین چیف جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے اسپارک کی رپورٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت اس معاملے میں اعداد و شمار نہ ہی مرتب کرتی ہے اور نہ ہی سامنے لائے جاتے ہیں. ان کے مطابق زیادہ توجہ جوونائل جسٹس سسٹم پر دینے کی ضرورت ہے.
کمیشن چلڈرن کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، اس میں ایک امپورٹنٹ پہلو جوونائل جسٹس سسٹم کا ہے جس کو بالکل اگنور کیا ہے گورنمنٹ نے، اور میرا خیال ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس میں اندراج کرے گی اور اس کمی کو دور کرے گی.
جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے مدرسوں کے نصاب کو بہتر بنانے اور مساجد کے اماموں کے لیے قابلیت کا معیار متعین کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں مدرسوں میں جو بچے مطلب ہے ان کے بھی کوئی کریکولم نہیں ہے پراپر جو کہ گورنمنٹ کا سپانسر ہو. مذہبی لیڈرز کیونکہ پوری طرح چھائے ہوئے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں اور ان کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کے مقام بھی ہے، ان میں امام جو ہیں وہ روز اس کے اوپر ذکر بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ ایکسیسیبل ہیں لوگوں کے آگے. اگر ریلیجس افیئرز جو ہماری ہے وہ ان کو پراپرلی یوز کرے بہتری کے لیے تو کر سکتی ہے. سعودی عربیہ میں بھی جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے چیز کے، ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، تو اگر ہر کوئی امام بن جائے گا تو وہ اپنے آئیڈیاز دے گا ان کنٹرولڈ، ان ویریفائڈ، اور وہ نقصان دہ اور نگیٹو ہوں گے. اس کو، اس طاقت کو حکومتوں کا کام یا حکومت کا کام ہے کہ وہ پروگریسو یوز کے لیے استعمال کریں، جو نہیں کر رہے.
پاکستان میں بچوں کی صورتحال نامی رپورٹ کے جاری کیے جانے کے موقع پر وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں بچوں کی انرولمنٹ کی شرح ہر صوبے میں بہتر ہوئی ہے. ان کے مطابق اسلام آباد میں 2015 کے مقابلے میں گزشتہ سال بچوں کی انرولمنٹ کی شرح میں 35%، پنجاب میں 25%، فاٹا میں 19%، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 12%، خیبر پختونخوا میں 9%، جبکہ سب سے کم سندھ میں 1% اضافہ ہوا ہے. عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
بالی ووڈ کے مقبول اداکار ونود کھنہ کا آج ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا. وہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھے. ونود کھنہ نے تقریباً 150 فلموں میں کام کیا. وہ سیاسی میدان میں بھی کامیاب رہے. پنجاب سے 4 مرتبہ پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر بھی بنے. انہیں آج شام انتم سنسکار کیا گیا ان کا، یعنی ان کے نعش کو آگ کے سپورٹ کر دیا گیا. ان کی موت پر پوری فلمی صنعت افسردہ ہے. دلی میں نامہ نگار شکیل اختر نے ان کی زندگی پر یوں نظر ڈالی ہے.
بالی ووڈ کے مشہور اور خوبرو اداکار ونود کھنہ 70 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئے۔ ونود کھنہ کی پیدائش پاکستان کے شہر پشاور میں ہوئی تھی اور وہ تقسیم ہند کے وقت پنجاب آ گئے تھے۔ 1968 میں انہوں نے فلم من کا میت سے اداکاری میں قدم رکھا اور جلد ہی انڈسٹری میں اپنی پہچان قائم کر لی۔
آج ساون کے پھر وہ جھڑی ہے،
میرا گاؤں میرا دیش، میرے اپنے اور اچانک جیسی فلموں سے انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے بہت سی ملٹی اسٹار فلموں میں بھی کام کیا، لیکن امیتابھ بچن کے ساتھ ان کا کافی ساتھ رہا۔ امر اکبر اینتھنی، ہیرا پھیری، مقدر کا سکندر اور پرویش ایسی فلمیں تھیں جن میں دونوں اداکار ایک ساتھ تھے۔ فلم ناقدین کا خیال ہے کہ ونود کھنہ نے 1970 اور 1980 کی دہائی میں اس وقت کے ٹاپ فلم اداکار امیتابھ کو زبردست کمپٹیشن دیا تھا۔
جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا، او ہم نوا۔
ہدایتکار اور اداکار فیروز خان ان کے اچھے دوست تھے۔ ونود کھنہ کے ساتھ ان کی فلم قربانی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم ثابت ہوئی تھی۔
ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے، ہم تمہیں چاہتے۔
یہ بھی اتفاق ہے کہ ونود کھنہ کی طرف فیروز خان کا انتقال 2009 میں آج ہی کے دن ہوا تھا۔ ونود کھنہ جب اپنی اداکاری کے بالکل عروج پر تھے، اس وقت انہوں نے اچانک روحانیت کا رخ کیا اور وہ امریکہ میں اوشو رجنیش کے آشرم چلے گئے۔ وہ 5 برس بعد لوٹے، لیکن ان کی مقبولیت برقرار رہی اور وہ ایک بار پھر فلموں میں واپس آ گئے۔ ہدایتکار مدھر بھنڈارکر کہتے ہیں کہ وہ اداکار کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے۔
ونود کھنہ ایک نہیں جو اسٹائل، جیسے میں کہا نا، ایک ولن سے اپنے کریئر شروع کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ہیرو، میں نے میرا گاؤں میرا دیش ایک ایسی فلم جس میں تالیاں بجتی تھیں ان کے ڈائلگ پہ، آج بھی آپ گانا سنو مار دیا جائے چھوڑ دیا جائے یا جو بھی گانا ہے، اس کے جتنے بھی ان کے گانے ہیں اس کے پہلے ونود کھنہ جی کے ڈائلگس چلتے ہیں۔ اپنے آپ میں وہ ایک بہت ہی کمپلیٹ ایکٹر، اور ان کی ڈائلگ ڈلیوری، ان کا ایک اسٹائل، ان کا جو ایک ادا تھا، وہ ہمیشہ لوگوں کو سراہا۔
ونود کھنہ فلم کے ساتھ ساتھ سیاست میں کامیاب کے ساتھ سرگرم رہے۔ وہ 4 بار پنجاب کے گرداسپور حلقے سے پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ واجپئی کی کابینہ میں ونود کھنہ وزیر بھی رہے۔ مرکزی وزیر اما بھارتی کہتی ہیں کہ ونود کھنہ کو اداکاری کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سیاسی رہنما اور انسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
ان کی پرسنالٹی تھی وہ اسٹیل کی بنی ہوئی تھی، لیکن ان کا جو دل تھا وہ پھول سے بھی زیادہ نرم تھا، اور ان کی پتنی بہت اچھی ہیں اور ان کے بچے بہت اچھے ہیں۔ مجھے بہت کشٹ ہوا ہے کہ ونود اس طرح سے چلے گئے، کیونکہ وہ جس عمر میں گئے ہیں یہ عمر اب کے زمانے میں جانے کی نہیں مانی جاتی۔
ونود کھنہ نے فلموں میں آخری بار شاہ رخ خان کے ساتھ 2015 میں دل والے میں کردار ادا کیا تھا۔ چند ہفتے پہلے اچانک سوشل میڈیا پر ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں وہ انتہائی کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں کینسر کی بیماری ہونے کی خبر اس تصویر کے بعد ہی آئی تھی۔ قداور اور ہمیشہ مسکرانے والے اور ایکشن ہیرو ونود کھنہ کی تصویر ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ ونود کھنہ نے اپنی فلموں کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ پر لازوال نقش چھوڑے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پھر تم پہ پیار آیا ہے،
پھر تم پہ پیار آیا ہے،
بے حد اور بے حساب آیا ہے۔
ونود کھنہ انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اور عمر افریدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کپوارہ ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب مسلح حملے میں 2 انڈین افسروں سمیت 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ اس حملے میں 2 مسلح شدت پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں دو امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ننگرہار میں پیش آیا. جرمن حکام نے ایک فوجی افسر کو دہشت گرد حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے شبے میں گرفتار کیا ہے. ادھر برطانوی پولیس نے وزیر اعظم کے دفاتر کے قریب سے ایک شخص کو دہشت گردی کے جرائم کے شبے میں گرفتار کیا ہے. شام کے ریاستی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا ہے. اور بالی ووڈ کے معروف اداکار ونود کھنہ 70 برس کی عمر میں ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.